السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله السميع العليم صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے پاکستان کی جمہوریت اسلامی یا کافرانہ. ایک بحث اس وقت ہمارے ہاں جاری و ساری ہے. ایک طرف ایک طبقہ ہے جو جمہوریت کا اس قدر قائل ہے کہ اسی کو تمام مسائل کا حل سمجھتا ہے، اور ان کے نزدیک جمہوریت اسلام سے بھی بڑھ کر مقدم ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو جمہوریت کو شرک اور کفر قرار دیتا ہے، اور اس کے حوالے سے کسی قسم کی سرگرمی میں حصہ لینے کو حرام قرار دیتا ہے. ان کے نزدیک الیکشن میں حصہ لینا، الیکشن میں کھڑا ہونا، الیکشن میں ووٹ ڈالنا، یہ سب کی سب چیزیں، جو بھی الیکشن سے متعلق چیزیں ہیں، اس جمہوریت سے متعلق چیزیں ہیں، وہ ناجائز ہیں، حرام ہیں. عام طور پر جمہوریت کی نفی میں جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ اکثر و بیشتر مغربی جمہوریت کے حوالے سے ہیں، اور بلا شبہ مغربی جمہوریت یہ واقعتاً کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، بدترین گمراہی ہے. اس لیے کہ مغربی جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام کو قرار دیا جاتا ہے، عوام کی حاکمیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے، عوام کی اکثریت جس چیز کو چاہے جائز قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے. ہم جنس پرستی کو بھی اس جمہوریت نے جائز قرار دے رکھا ہے. دو مردوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے، دو عورتوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے. اس جمہوریت نے شراب کو بھی حلال کیا ہوا ہے، سود کو بھی حلال کیا ہوا ہے، جبکہ یہ چیز واقعتاً شرک ہے. حاکمیت یہ صرف اللہ کے لیے ہے. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار صرف اللہ کے لیے ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ تعالیٰ اپنی حکومت کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور اکثریت قرآن مجید کے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم پیروی کرو گے معاشرے میں بسنے والوں کی اکثریت کی، تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے رستے سے ہٹا دیں گے. کیوں؟ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اس لیے کہ جو اکثریت ہے وہ تو پیروی کر رہی ہوتی ہے اپنے گمانوں کی، ان کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا، نہ علم حاصل کرنے کی مشقت کرتے ہیں، اور وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا سرائیاں ہوتی ہیں، کوئی ان کی باتیں دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوتی. تو بلا شبہ مغربی جمہوریت قرآن و سنت کے حوالے سے ایک کفر ہے، شرک ہے، بدترین گمراہی ہے. لیکن آج ہمارا موضوع ہے پاکستان کی جمہوریت. پاکستان کی جمہوریت بھی کیا کفر ہے، شرک ہے، یا یہ ہے کہ یہ اسلامی ہے؟ اس حوالے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ پاکستان کی جمہوریت مغربی جمہوریت سے بالکل مختلف ہے. ہماری جمہوریت یہ الحمدللہ جو چیزیں اس کے حوالے سے طے ہیں وہ اس جمہوریت کو قرآن و سنت کا پابند کر دیتی ہیں. عمل ہو یا نہ ہو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن جس طرح آج ہماری اکثریت الحمدللہ کلمہ گو ہے, مسلمان ہے, کافر نہیں ہے, کلمہ پڑھتی ہے, لیکن کیا اکثریت عمل بھی کرتی ہے؟ عمل کے حوالے سے تو ہم صفر ہیں, صفر کیا بلکہ مائنس میں ہیں. لیکن کیا عمل کی وجہ سے آپ کسی کو کافر قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں. اسی طریقے پر ہمارا ملک اس میں جو جمہوریت رائج ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ جمہوریت اس جمہوریت کو پابند کر دیا گیا ہے قرآن و سنت کی حدود کا. اس حوالے سے میں آپ کو دستور پاکستان سے جو چیزیں طے ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. ہمارے دستور کے دباچے میں یہ لکھا ہوا ہے پریمبل میں کہ ہم پاکستان کے عوام اللہ تعالی کے حضور اپنی ذمہ داری کی آگاہی کے شعور کے ساتھ حصول پاکستان کے لیے عوام کی قربانیوں کے مد نظر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ڈیکلریشن کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں. وہ ڈیکلریشن کیا ہے میں بھی آپ کو سناؤں گا. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ڈیکلریشن کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور وہ ڈیکلریشن کیا ہے, پاکستان ایک ایسی جمہوری ریاست ہے جس کی بنیاد سماجی انصاف کے اسلامی اصولوں پر مبنی ہے. قائد اعظم نے یہ بات کو ایک مرتبہ نہیں کہی, ان کی 101 تقریریں ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے کی ہیں اور 14 تقریریں ہیں جو قیام پاکستان کے بعد کی ہیں, اور ہر تقریر میں انہوں نے یہ بات کہی کہ پاکستان کا دستور یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوگا, پاکستان کا پورا سماجی نظام اسے اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے گا. بڑی اہمیت دی انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو. جب پرچم کشائی کا وقت آیا تو خود پرچم کشائی نہیں کی بلکہ علامہ شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ کو یہ اعزاز دیا, انہوں نے پاکستان کی پہلی مرتبہ پرچم کشائی کی, باقاعدہ اس بات کی وصیت کی کہ میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ پڑھائیں. اور پھر فوری طور پر قائد اعظم کے دست راست لیاقت علی خان نے 1949 میں قرارداد مقاصد کو دستور میں شامل کر کے ثابت کر دیا کہ اس ملک کی آئندہ کی ڈائریکشن, اس کی سمت کیا ہوگی. قرارداد مقاصد اسمبلی میں پیش کی علامہ شبیر احمد عثمانی نے رحمت اللہ علیہ, اور اس کے حق میں بڑی مدلل بڑی جامع تقریر کی لیاقت علی خان مرحوم نے. اس قرارداد مقاصد کے الفاظ یہ ہیں, چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے. الفاظ پہ غور کیجئے, چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے, اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کے مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا وہ ایک مقدس امانت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. ہم حاکم نہیں ہیں, ہمیں اگر کوئی یہاں پر قانون سازی کا اختیار ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا قانون سازی انسان کریں گے؟ بلا شبہ قانون سازی دنیا میں انسان ہی کرتے ہیں. کیا حضرت عمر نے قانون سازیاں نہیں کی؟ حضرت عمر نے ایک زمانے میں قانون سازی کی تھی کہ مہر بہت زیادہ لوگ اب دینے لگے ہیں, حالات معاشی اچھے ہو گئے, لہذا انہوں نے آرڈیننس کے تحت مہر کے حوالے سے پابندی لگا دی تھی. بعد میں ایک خاتون کے توجہ دلانے پر انہوں نے پابندی واپس لی. یہ قانون کس نے بنایا تھا؟ ایک انسان نے بنایا تھا, لیکن بنایا کس کے تحت تھا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں. حضرت عمر نے یہ قانون بنایا تھا کہ اگر قحط کا زمانہ ہوگا تو اس زمانے میں چور اگر کوئی کھانے پینے کی چیز چوری کرے گا تو ہاتھ نہیں کاٹیں گے. بالکل یہ جو شریعت کا مقصد اور مفاد ہے اس کے تحت یہ قانون تھا. انہوں نے یہ قانون بنایا تھا ایک زمانے میں کہ اب اسلامی ریاست کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کو زکات دے کہ انہیں اسلام کی طرف مائل کرے، اب اللہ کا شکر ہے کہ اسلام غالب ہے اور اس کی برکات صاف نظر آ رہی ہے، لہذا اب ہم غیر مسلموں کے محتاج نہیں ہیں کہ انہیں کچھ دے دے کر اسلام کی طرف لے کر آئے۔ تو قانون سازی بہرحال دنیا میں انسان ہی کریں گے، نئے نئے مسائل آئیں گے، اور نئے نئے مسائل ظاہری بات ہے کہ سب کے سب مسائل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا جب یمن گورنر بنا کر، ان سے پوچھا کہ فیصلے کیسے کرو گے، انہوں نے کہا قرآن کے مطابق کروں گا۔ پوچھا اگر قرآن میں تمہیں اس مسئلے کے حوالے سے فیصلہ نہ ملے تو کیا کرو گے، کہا کہ آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ کہا کہ اگر سنت میں بھی تمہیں اس مسئلے کے بارے میں رہنمائی نہ ملے تو، انہوں نے سوچ کر کہا کہ پھر میں اجتہاد کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے باقاعدہ خوشی سے ان کے سینے پر ہاتھ مارا کہ اللہ نے اللہ کے رسول کے رسول کو صحیح ہدایت دی۔ تو بہت سارے نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، ٹریفک کے مسئلے ہیں، ظاہری بات ہے ٹریفک کے مسئلے کے حوالے سے کوئی آپ کو قرآن حدیث میں تو رہنمائی نہیں ملے گی، بالکل نیا مسئلہ ہے، لہذا آپ کو اس کے حوالے سے آج قانون سازی کرنی پڑے گی۔ اور بہت ساری نئی نئی چیزیں ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، اس کے حوالے سے قانون کون بنائیں گے، انسان بنائیں گے، لیکن وہ قانون بنائیں گے کس کے تحت، قرآن و سنت کے دائرے میں۔ پھر قرآن مقاصد میں مزید یہ لکھا ہوا ہے کہ ریاست میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور عدل عمرانی کے اصولوں پر جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پوری طرح سے عمل کیا جائے گا، جس میں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی حلقہ ہے عمل میں اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات و مقتضیات کے مطابق جس طرح قرآن و سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے ترتیب دے سکیں، جس میں قرار واقع انتظام کیا جائے گا کہ اقلیتیں آزادی سے اپنے مذہب پر عقیدہ رکھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ اور یہ دستور سن 73 میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، وہ دستور کسی ڈکٹیٹر نے نہیں بنایا، وہ دستور کسی مولوی نے نہیں بنایا، وہ دستور بنانے کا کریڈٹ ہے ذوالفقار علی بھٹو کو، جو کہ بہرحال نہ مولوی تھا نہ ڈکٹیٹر تھا۔ دستور کی بعض دفعات کے حوالے سے آج اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ ضیاء الحق نے بنائی تھی، ڈکٹیٹر نے بنائی تھی، اور وہ دفعات ہیں جس کا میں آگے ذکر کروں گا 63 اور 64، ضیاء الحق کی دفعات کے اوپر تو اعتراض ہے۔ اور جو مشرف نے دستور میں ترمیم کی تھی 70ویں، اور اس میں اس نے اس ملک میں ایک مخلوط معاشرت کے لیے بڑی تعداد میں عورتوں کو سیٹیں دے دی اسمبلی میں بھی اور بلدیہ کی سطح پر بھی، صوبائی حکومت میں بھی، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہاں نہیں کہا جا رہا کہ یہ ڈکٹیٹر نے یہ سارا جو ہے وہ قانون بنایا ہے عورتوں کو اس طرح سے گھروں سے باہر نکالنے کا، لہذا ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ دشمنی ڈکٹیٹر سے نہیں ہے، دشمنی اسلام سے ہے۔ اسلام کے حوالے سے کوئی دفعات ہیں تو بہانہ کر دیا کہ ڈکٹیٹر نے یہ دفعات بنائی تھی، اور اگر اسلام کے خلاف کوئی دفعات ہیں تو وہاں پر خاموشی ہے۔ تو یہ اصل میں ہمارے سیکولر طبقے کی منافقت ہے۔ پھر دفعہ 31 میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے اور انہیں ایسی سہولیات مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے جن کی مدد سے وہ قرآن پاک اور اسلامی تعلیمات کو لازمی قرار دینے، عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرنے اور اس کے لیے سہولیات بہم پہنچانے اور قرآن پاک کی صحیح و من و ان تبات اور ارشاد کا بھی اہتمام کیا جا سکے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے دستور میں لکھی ہیں، اور یہ دفعات اوریجنل ہیں، اس دستور میں ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو نے سن 73 میں بنایا تھا۔ دفعہ 227 میں لکھا ہوا ہے کہ تمام موجودہ قوانین کو قرآن پاک اور سنت سے منضمد اسلامی احکامات کے مطابق بنایا جائے گا، اور ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو مذکورہ احکام کے خلاف ہو، اس کے منافی ہو۔ یہ جو میں نے آج آیت پڑھی ہے سورہ حجرات کی پہلی، اس کی بڑی بہترین تشریح ہے۔ یہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ، یعنی تم نے اپنے آپ کو محدود کر لینا ہے اسی دائرے میں کہ جو دائرہ اللہ اس کے رسول نے طے کر دیا ہے، قرآن و سنت نے طے کر دیا ہے، لہذا لکھا ہوا ہے کہ تمام موجودہ قوانین کو قرآن پاک اور سنت سے منضبط اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا، اور ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو مذکورہ احکام کے منافی ہو۔ پھر دستور کی دفعہ 62 اور 63 ہے، جس کے بارے میں اعتراض ہے کہ یہ ضیاء الحق صاحب نے شامل کر دی تھی، لیکن ابھی 18ویں ترمیم میں ان دفعات میں مزید کچھ اضافہ کر کے انہیں ابھی جو اسمبلی ہماری ختم ہوئی ہے اس نے برقرار رکھا۔ اگر یہ اتنی دفعات غلط تھی تو موجودہ اسمبلی کہہ دیتی کہ دفعات غلط ہے، ان کو دستور سے نکال دیتی، لیکن 18ویں ترمیم کے ذریعے سے اس دفعہ 62-63 میں مزید کچھ معیارات کا اضافہ کر کے اسے موجودہ اسمبلی نے اس کی توثیق کی ہے جو ابھی حال ہی میں ختم ہوئی ہے۔ اس دفعہ کے تحت کیا الفاظ ہیں دستور میں کہ پارلیمنٹ کا ممبر بننے والے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ سمجھدار، پارسا، ایماندار اور امین ہو، فاسق نہ ہو، اچھے کردار کا حامل ہو اور عام طور پر احکام اسلامی سے انحراف نہ کرتا ہو، وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو۔ جو ملک میں پارلیمنٹ کا ممبر بننے جا رہا ہے اسے عام اسلامی تعلیمات پتہ ہونا چاہیے۔ اگر دعائے قنوت سن لیا تو ناراض ہوگا یہ کیوں سنا ہے، دعائے قنوت ضروری ہے، تم نے روزانہ وتر پڑھنے، روزانہ اس میں پڑھنا ہے، اور تم بننے جا رہے ہو ممبر، لاکھوں افراد کی نمائندگی کرنے جا رہے ہو اسمبلی میں، تو تمہیں تو بنیادی اسلامی تعلیمات کا علم ہونا چاہیے اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا علم رکھتا ہو، نیز کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو اور کسی اخلاق کی پستی میں ملوث نہ ہو اور وہ نظریہ پاکستان کا مخالف نہ ہو۔ تو یہ ہے وہ ہمارا دستور، گویا آئین پاکستان ایک ایسی جمہوریت کی بات کرتا ہے جو مکمل اسلام کے دائرہ کار کے اندر ہو، جس کے حکمران اور پارلیمنٹ کے ممبران بعمل مسلمان ہوں اور جہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہ ہو۔ اسی دستور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، دستور کے تحت قرار دیا گیا، بہت کوشش کی مشرف کے دور میں امریکہ نے کہ کسی طرح سے یہ قانون ریورس ہو جائے، قلعدم ہو جائے، لیکن نہیں کرا سکا وہ، اتنے مضبوط بنیادوں پر یہ کام ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، ممکن ہے کہ یہی نیکی اس کے لیے کوئی بخشش کا ذریعہ بن جائے، لیکن اس نے باقاعدہ موقع دیا مرزا ناصر کو، وہ آیا ہے اسمبلی میں اور باقاعدہ اس نے اپنے موقف کو وہاں پر پیش کیا، اس سے باقاعدہ سوال جواب ہوئے، پھر اس کے بعد ایک سوال کے جواب میں وہ لاجواب ہو گیا، اس سے پوچھا گیا کہ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہو؟ کہا کہ مانتے ہیں۔ کہا کہ جو نبی کو نبی نہ مانے وہ کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہ کافر ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ یہ پوری پارلیمنٹ تو نہیں مان رہی، تمہارے خیال میں کیا ہے؟ جواب اب جواب نہیں دے رہا، خاموش ہے، لیکن یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ اس کے نزدیک سب کافر ہیں، تو جب اس کے نزدیک باقی سب کافر ہیں تو پھر تم یا تو تم کافر ہو یا وہ کافر ہے، اس قدر لاجواب ہوا۔ پھر لاہوری فرقے کے حوالے سے دلیل یہ تھی کہ لاہوری فرقہ تو اسے کافر نہیں مانتا غلام احمد قادیانی کو، وہ تو مجدد مانتا ہے، اسے تو کافر نہ کہا جائے، لیکن ایک ایسے شخص کو مجدد ماننا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہو یہ بھی کفر ہے، ایسا شخص تو ملعون ہے، لعنت زدہ ہے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور تم اسے مجدد مان رہے ہو۔ الحمدللہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ستمبر 1974 میں لاہوری فرقے کو بھی اور قادیانی فرقے کو بھی دونوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اسی دستور میں 1987 میں دفعہ 295C شامل کی گئی، جس کے تحت جو شخص بھی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کا مرتکب پایا گیا اس کی سزا قتل ہے۔ تو الحمدللہ کہ ہمارا دستور اس کے تحت جو جمہوریت ہے وہ مغربی جمہوریت نہیں ہے، وہ کافرانہ ہے، مغربی جمہوریت کافرانہ ہے، ہماری جمہوریت یہ کافرانہ نہیں ہے، لہذا اس جمہوریت کے اندر کوئی حصہ لینا، اس جمہوریت کی کسی سرگرمی میں حصہ لینا یہ ہرگز کوئی حرام یا ناجائز نہیں ہے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ جو فتوے دے رہے ہیں جمہوری عمل میں حصہ لینے والوں کے لیے حرام ہونے کے، وہ اکثر و بیشتر جو شیلے، گمنام اور غیر معتبر قسم کے لوگ ہیں، ورنہ کسی بھی مستند مفتی نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ آپ چلے جائیں دارالعلوم کراچی تقی عثمانی صاحب کے دارالعلوم میں، آپ چلے جائیں جامعہ بنوریا، آپ چلے جائیں جامعہ رشیدیہ، کوئی بھی مستند عالم دین جس کو ایک تجربہ ہے فتوی دینے کا، اس قسم کے فتوی نہیں دے سکتا. یہ جو فتوی دیے جا رہے ہیں، حکمران کافر ہیں، فوجی کافر ہیں، رینجرز والے کافر ہیں، پولیس کافر ہیں، عام طور پر جواب کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے جی وہ تو فتوی تو موجود ہیں فلاں فلاں نے. عمومی طور پر فتوی موجود ہوں گے، لیکن باقاعدہ نام لے کر معین کر کے، مفتی عبداللہ بن باز سعودی عرب کے، ان کا فتویٰ موجود ہے کہ جو شخص بھی کافروں کا اتحادی بنتا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن انہوں نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ شاہ فہد کافر ہیں کیونکہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے. معین طور پر کسی کا نام لے کے فتویٰ دینا بہت بڑی بات ہے. میں خود ملا دارالعلوم جا کر ایک مفتی صاحب سے، بہت بڑے مفتی ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے. انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ کسی شخص نے کسی مجبوری کے تحت کوئی ایسا کام کیا ہو جو بظاہر کافرانہ ہو، تو لہذا ہم معین شخص کے بارے میں فتویٰ نہیں دیں گے، لیکن جنرل ایک بات ہوگی، عمومی ایک بات ہوگی. خاص طور پر معین کر کے کہہ دینا کہ فلاں شخص کافر ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ بات کہنے والا یہ کہنے کا حق صرف کسی مسند عالم دین کو پہنچتا ہے، ہر ایک کو نہیں پہنچتا. تو بہرحال یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا دستور اس میں پوری طرح سے اسلام موجود ہے. البتہ یہ ہے کہ معاملہ عمل کا ہے، عمل کے حوالے سے جیسے آج ہماری اکثریت کا کردار منافقانہ ہے، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن نہ گھروں میں اللہ کی توحید نظر آتی ہے، گھروں میں شیطان کی عملداری ہے، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، بےہودگیاں ہیں، کاروبار میں حرام خوریاں ہیں، معاشرت میں بے پردگی ہے، شادیوں میں ہندوانہ رسومات ہیں، لیکن بہرحال کلمہ پڑھتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ ہمارے پورے ملک کا ہے. دستور کے اندر اسلام کے حوالے سے میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنایا کہ کتنی واضح طور پر جو ہے وہ رہنمائی اور دفعات موجود ہیں، لیکن عمل نہیں ہے. عمل کیسے ہوگا؟ عمل ایسے ہوگا کہ دو طریقے ہیں، یا تو اللہ کرے کہ پارلیمنٹ میں بعمل مسلمانوں کی اکثریت پہنچ جائے اور وہ جا کر ان دفعات کو عمل میں لے کر آئے، خاص طور پر ایک بہت بڑا کام کرے کہ قرارداد مقاصد دستور کی دفعہ دو الف یہ پورے دستور پہ حاوی ہوگی. اگر کوئی دفعہ اس قرارداد مقاصد سے ٹکرائے گی وہ قلم ہو جائے گی. بدقسمتی سے یہ چیز دستور میں موجود نہیں، جس کی وجہ سے بعض غیر اسلامی دفعات بھی آئین کے اندر موجود ہے اور ان پر بھی عمل ہو رہا ہے. یا تو پارلیمنٹ میں دینی لوگوں کی اکثریت پہنچی ہوئی ہو اور وہ جا کے وہاں پر اسلام پر عمل کرائے، اسلام موجود ہے، عمل اس پہ نہیں ہو رہا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہی کیا جائے جو اس سے پہلے ختم نبوت کی تحریک کے حوالے سے کیا گیا. تمام دینی جماعتوں نے مل کر ایجیٹیشن کیا اور حکومت کو مجبور کیا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دے. تحفظ ناموس رسالت قانون کے حوالے سے کیا گیا، تمام دینی جماعتوں نے متحد ہو کر بھرپور قسم کی ریلیاں نکالی. کراچی میں ریلی نکلی 9 جنوری سن 2011 کو، بڑی ریلی پھر لاہور میں نکلی 30 جنوری کو، حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور جو ناپاک ارادے تھے توہین رسالت کے حوالے سے قانون کو ختم کرنے کے، وہ ناپاک ارادے انہوں نے واپس لے لیے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ملک میں جلد از جلد جس اسلام کا ذکر دستور میں ہے وہ نافذ ہو. یہ ملک بچے گا تو صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے، ورنہ یہ ملک نہیں بچے گا. اس لیے کہ یہ ملک بڑا عجیب ملک ہے، اس ملک کی بنیاد اسلام ہے. باقی ملکوں کے پاس اور بنیادیں بھی موجود ہیں، کہیں پر پورے ملک میں ایک ہی زبان بولنے والے ہیں، کہیں پر پورے ملک میں ایک ہی نسل کے لوگ ہیں، کہیں پر پورے ملک میں ایک ہی ثقافت ہے، لیکن پاکستان مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگوں کے لوگ، مختلف نسلوں کے لوگ، مختلف ثقافتوں کے لوگ، ان کے درمیان اگر کوئی یکجہتی پیدا ہوگی تو صرف اور صرف اسلام سے پیدا ہوگی. اور یہ اسلام یا تو آئے گا اگر اسمبلی میں نیک لوگوں کی اکثریت ہو تو وہ نافذ کر دیں، اور یا پھر یہ آئے گا اسی طریقے پر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایجیٹیشن کے ذریعے سے، جس طرح سے منظور کرائی گئی قادیانیوں کے خلاف تحریک، جیسے کہ توہین ناموس رسالت کے حوالے سے الحمدللہ منظوری حاصل کی گئی اور اس دفعہ کی حفاظت کی گئی، جس طرح بکلا نے احتجاج کر کے اور جسٹس صاحب کو بحال کرایا، باقی دھماکے کر کے اور دوسروں کا خون کر کے، اس سے بدامنی پیدا ہو سکتی ہے، ناخون گردنوں پر آ سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی خیر وجود میں آنے والا نہیں، اس سے فساد تو پیدا ہوگا، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہمارے ہاں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دھماکے کر کے، خودکش حملے کر کے اور دوسروں کی گولیاں ان کو مار کر اور ہم کو اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے، وہ بہت ہی غلط کام کر رہے ہیں۔ کئی بے گناہوں کا خون اپنی گردن کے اوپر وہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے پر اس ملک میں اسلام کی بالادستی کے لیے لوگوں کو کی ذہن سازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے ہمیں اسلام کے غلبے کے لیے اپنا مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔